على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ کرم کے طول ہے درون دل یہ کرم کے طول ہے درون دل یہ شرف کے طول ہے رہینے جا کہ پہنچ سکے تیرے حسن تک نہ گمان ہی نہ خیال ہی بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ درست پڑھنے کا محترم اور مکرم حضرات علماء کرام بختر کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور روئے زمین پر خوش قسمتی کا تاج رکھنے والے شہداء کرام کے وارثوں اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامواد ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے جب 22 رمضان المبارک 31 دسمبر سن 1999 اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی نصرت سے اور اپنے بندوں کی خصوصی قربانی سے جب انڈیا کی جیل سے رہائی عطا فرمائی تو اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک بھکر کے غیور مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کی طرف سے خطوط موصول ہوتے رہے خصوصاً حضرات شہداء کرام کے اہل خانہ کی طرف سے بار بار اس چیز کا حکم دیا گیا کہ بکر میں آ کر حاضری دی جائے شہداء کرام کے مشن کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے شہداء کے سرخ خون سے جاری ہونے والے پیغام کو مسلمانوں کے کانوں تک دلوں تک اور گھروں تک پہنچایا جائے میں بے بسی کے عالم میں اپنی ان غیور ماؤں بہنوں کو لکھتا تھا کہ دعا فرمائیں کہ اللہ یہاں آنے کی توفیق دے دے ان ماؤں بہنوں کی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے. ملعون یورپ نے اس خاتون کو گھر سے باہر نکال کر بے پردہ کر کے ذلیل کر کے اس کی قوت اور طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی, ورنہ اسلام نے تو اس عورت کو پردے میں رکھ کر وہ طاقت دی کہ دنیا آج امام بخاری کو تو جانتی ہے, ان کی لکھی ہوئی صحیح بخاری کو بھی جانتی ہے, مگر شاید دنیا کو یہ علم نہ ہو کہ یہی امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے تو ایک عورت کی آہو پکار نے آہو پکار کی برکت سے اللہ نے اس کی آنکھیں واپس فرما دی. یہاں کی ماؤں بہنوں نے دعائیں دی, مسلسل خطوط لکھے گئے اور آج یہ دن آیا ہے. میں اپنے لیے سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ جس سرزمین نے خالد شہید اور دوسرے شہداء کو جنم دیا, جس سرزمین سے وقت کے عظیم مجاہد پیدا ہوئے ہیں, آج اللہ رب العالمین نے وہاں حاضری کی توفیق بخشی ہے. یہ مسلمانوں کا اجتماع انہیں شہداء کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کے مشن کی تکمیل کا عزم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوا ہے. اللہ کرے ہم سب کا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے آخرت کے دن پر فرازی کا ذریعہ بن جائے. آج سوالات کرنا, اشکالات کرنا, اعتراضات کرنا ایک فن سمجھا جاتا ہے, عمل چھوڑ کے باتیں کرنا اس زمانے میں استادی قرار دے دیا گیا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے, گفتار کا وہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. آج اسی صورتحال کو سامنے رکھ کے لوگ صرف سوال کرنا جانتے ہیں, اعتراضات کرنا جانتے ہیں. جب میں نے پتھر کی سرزمین پہ قدم رکھا یہاں بھی سوالوں کی بوچھار سامنے نظر آ رہی تھی. حالانکہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو اس قیل و قال سے بالا تر ہو کر, جو سوالات اور اشکالات سے بالا تر ہو کر, جو اعتراضات اور جوابات سے اونچا اٹھ کے عمل کے میدان میں کود آیا ہے, جس کے نزدیک قرآن کی آیتیں کافی ہے, جس کے نزدیک نبی کی حدیث کافی ہے, جس کے نزدیک فقہا کا عمل کافی ہے, جس کے نزدیک اسلاف کی روایات کافی ہے, جس کے نزدیک نبی کا میدان جہاد میں کھڑے ہو جانا کافی ہے, جس کے نزدیک سیدنا عمر بن خطاب کا خون میں لت پت ہو کے گر جانا کافی ہے, جن کے نزدیک قادسیہ اور یرموک کے مار کے کافی ہے, جن کے نزدیک احد و بدر کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آج مشرق و مغرب میں, یورپ و ایشیا میں, عرب و عجب میں نوجوانوں کی وہ کھیپ تیار ہو چکی ہے جو کوئی سوال نہیں پوچھتی, جو کوئی اشکال نہیں کرتی, جو کوئی اعتراض نہیں کرتی, جسے جب پتا چلا کہ قرآن میں رب نے نماز کی طرح, روزے کی طرح جہاد کا حکم دیا ہے, وہ نکل کھڑے ہوئے, دیوانہ وار نکل کھڑے ہوئے. انہیں میدان کی جنگ لڑنی پڑی, انہوں نے لڑ کے دکھائی, انہیں بمبار حملہ کرنا پڑا, انہوں نے کر کے دکھایا, انہیں پتھروں سے لڑنا پڑا, وہ لڑ پڑے, انہیں ٹینکوں اور طیاروں کے سامنے کھڑا ہونا پڑا, وہ کھڑے ہو گئے. ان دیوانوں کو جب پتا چلا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جہاد میں نکلے تھے, انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے کہ نبی میدان میں اور امتی گھر میں یہ نہ ہو سکا ہے, نہ ہو سکے گا, کہتے ہوئے میدان میں نکلے. آج ان میں سے بعض کی قبریں بابری مسجد کے پڑوس میں لکھنؤ میں جا کے بن سکتی ہیں. الحمدللہ
نوجوانوں کا یہ طبقہ کامیاب جا رہا ہے، بزرگوں کا یہ طبقہ جو آج اپنے بچوں کو جہاد میں بھیج رہا ہے، ان کے چہرے روشن ہیں، ان کا مستقبل اللہ کے ہاں بہت ہی روشن ہو چکا ہے، بہت ہی اونچا ہو چکا ہے۔ وہ مائیں بہنیں مبارکباد کی مستحق ہیں جو اپنا ایک بیٹا شہید کرانے کے بعد دوسرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اسے بھی لے جائیے تاکہ میدان دم خالی نہ رہے، تاکہ میرے گھر سے یہ نور ختم نہ ہو جائے۔ وہ بہنیں مبارکباد کی مستحق ہے جو ڈیڑھ سال اور دو سال کے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر کہتی ہے، وہ تو کب بڑا ہوگا، تو کب مجاہد بنے گا، کب تیرے بازو میں بجلی ہوگی، کب تیرے سینے میں طاقت ہوگی، تیرے جسم میں طاقت ہوگی۔ پھر کسی مجاہد کے پاس لا کے کہتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو تاکہ میرا بچہ بھی مجاہد بن جائے، میں اسے مجاور نہیں بنانا چاہتی، میں اسے دنیا دار نہیں بنانا چاہتی، میں رب کو دینا چاہتی ہوں۔ آج یہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور الحمدللہ انہیں نہ کوئی اشکال ہوتا ہے اور نہ انہیں کسی جواب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قسم کھا لی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی قربانی ہم نے نہیں دینی، جنہوں نے عزم کر لیا ہے کہ اپنے ان موٹے جسموں کو قبر کے کیڑوں کے حوالے کرنا ہے، اس سے پہلے راہ خدا میں اس کو نہیں کٹوانا۔ جن لوگوں نے عزم کر لیا ہے کہ باتیں تو کرنی ہے، کام نہیں کرنا، اور کام کرنے والوں کے رستے میں بھی ہم نے روئے اٹکانے، وہ لوگ قدم قدم سے پوچھتے ہیں کہ جیش کیوں بنی ہے، جیش کی کیا ضرورت تھی، جیش کس لیے میدان میں آئی ہے۔ ہم نے تو سوالات کے جوابات دینا چھوڑ دیے، اس لیے کہ رب نے ہر چیز اتنی دے دی، جب ہم نے رب کی کتاب پر نظر ڈالی اور عمل کا عزم کیا، رب نے ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ کر دیا۔ قسم ہے رب، اس رب کی جس کے اشارے پہ اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے، گرتا نہیں، ساری دنیا اسے گرانے کی کوشش کر لے مگر رب کے حکم سے یہ اوپر ہی رہے گا، نیچے نہیں آئے گا۔ ہمیں مجاہدوں کی ضرورت پڑی تو ریلے گھیرے لیا، ریلے گھیرے لے، جہاں 100 کی ضرورت تھی 500 نے کھڑے ہو کے کہا ہمارا نام فدائی حملہ آوروں میں لکھ لو، جہاں 1000 آدمیوں کی ضرورت تھی 10,000 کھڑے ہوئے۔ ہم حیران تھے کہ ربا کل تک تو جہاد کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، ربا تیری بھی سوال عجیب ہے، کل تک تو گھر سے باہر پاؤں رکھنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہ آج یہ ریلے کے ریلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم نے جب جیش بنائی تھی تو کہا تھا کہ اللہ تیرے بھروسے پہ چلیں گے، صرف تیرے بھروسے پہ چلیں گے۔ اٹھاؤ جیش کا رسالہ اٹھا کے دیکھ لو، ہم نے کسی کا سہارا سوائے رب کے سہارے کے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کہا اللہ ایک جان ہے، اور یہ 17-18 ساتھی آج بھاولپور کے ایک مکان میں بیٹھے ہیں، ہم نے تیری رضا کے لیے کام کرنا ہے، تیرے دین کی عظمت کے لیے کام کرنا ہے، تیرے ان بندوں کو جو دشمن کی جیلوں میں بند ہے، جنہیں بھلا دیا گیا ہے، جنہیں پھینک دیا گیا ہے، انہیں چھڑانے کی ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے شہداء کے مشن کو زندہ کرنا ہے، ہم نے اڈوانی کو بتانا ہے کہ بابری مسجد کے محافظ زندہ ہے، ہم نے واجپائی کو بتانا ہے محمد رسول اللہ کی امتی موجود ہے، اپنے وجود کا لوہا منوا سکتے ہیں، ربا تو ہی سب کچھ دے گا، ورنہ ہماری جانیں حاضر ہیں، انہیں کو قبول کر لینا۔ ساری دنیا میں دستور ہے کہ اپنی تنظیموں کو متعارف کرانے کے لیے تحریریں لکھوائی جاتی ہیں، عبارتیں لکھوائی جاتی ہیں، کسی سے سائن لیے جاتے ہیں. ہم نے نہ تحریر لکھوائی ہے نہ عبارت لکھوائی ہے. ہم نے کہا ربا تیری تحریر جو قرآن میں آ چکی ہے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین، ربا ہمیں یہ کافی ہے، تیرا حکم کافی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو قرآن پڑھا دیا ہے وہ کافی ہے، جو حدیث بتا دی ہے کافی ہے، جو سیرت سکھا دی ہے کافی ہے. دنیا کہتی ہے تنظیموں کے لیے میڈیا پہ جانا پڑتا ہے. جیش نے لکھ دیا کہ میڈیا پہ ہم کوئی بیان بھی جاری نہیں کریں گے. لوگ حیران تھے کہ پاگل ہیں یہ، کیمرے لیے ہوئے گورے گورے پیلے بالوں والے نیلی آنکھوں والے کیمرہ مین ایسے پھر رہے تھے کہ ایک فوٹو مل جائے. جیش کی طرف سے جواب آتا ہے کہ فوٹو کھچوانے کا رواج ہی نہیں ہے. نہیں ہے ہمیں شوق، ہم امت کو اپنا منہ نہیں دکھانا چاہتے. وہ بڑے لوگ ہوں گے جو فلسطین کی بہنوں کو بھی اپنا چہرہ دکھاتے ہوں گے، جب آج ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے والا کوئی نہیں. ہم نے کہا ہم اخبارات میں نہیں آئیں گے. ایک ایک دن میں صحافیوں کے دس دس خون. میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں جہاں جھوٹ بولنے والوں کی پکڑ فوراً ہو جایا کرتی ہے. میں سچ بتاتا ہوں کہ دس دس خون ایک دن میں صحافیوں کے. ہم نے کہا معذرت ہے ہم بات نہیں کریں. اب تو جیش کو برباد ہو جانا چاہیے تھا کہ میڈیا میں نہیں آئے گی تو لوگوں کو تعارف کیسے ہوگا. لیکن تعارف کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو یہ ناراضی نہیں ہے کہ ہمیں بلایا نہیں گیا، یہ ناراضی ہے ہم آئے ہیں اور ہمارے ساتھ مصافحہ کیوں نہیں کیا. واہ میرے اللہ واہ. وہ مسکین لوگ جو مٹے ہوئے، جن کو عزت و شہرت کا شوق قریب سے بھی نہیں گزرا، جو رات کو 12 بجے اگر بستر پہ لیٹ بھی جائے ان کے قیدی ساتھیوں کی آہیں انہیں سونے نہیں دیتی، وہ کیا کریں گے شورے. ہم تو مسافوں سے اس لیے بچتے ہیں تاکہ آگے جا کے پھر کہیں جہاد کی شمع جلا سکے، پھر کہیں جا کے جہاد کی دعوت دے سکے. دوسرا خود کو مسافوں کے قابل بھی نہیں سمجھتے. آج کیا ہے ہمارے پاس، ہم لوگوں سے ہاتھ ملا کے اپنی لیڈری سمجھاتے پھرے اور مسلمانوں سب کچھ تو چھن گیا. مدینے والے نبی کو بھی گالیاں دی جاتی ہے، ان کے دین کو بھی برباد کر دیا گیا. ساری دنیا میں ہم تو عزت مند ہو گئے، دین یتیموں کی طرح کھڑا ہے. ان حالات میں کون اپنی عزت کے لیے منہ مارتا پھرے گا. ہم نے کہا نہیں ہے، نہیں ہے شوق کے لوگ ہم سے مصافحے کریں، ہم سے ابو جراب لے. ہمیں نہیں ہے شوق لوگ ہمارے لیے زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگائے. اگر ہمیں ان چیزوں کا شوق ہوتا تو ہم روزانہ 5 سے 10 اپنے قریبی ساتھی شہداء کی شکل میں رب کے حضور پیش نہ کر رہے ہوتے. اگر ہمیں ان چیزوں کا شوق ہوتا تو جب لال کرشن اڈوانی نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک ہفتے میں خوشخبری سناؤں گا، اس کا اشارہ میرے قتل کی طرف تھا، تو میں سفر کرنا چھوڑ دیتا. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ قتل کی سازشیں ہو رہی ہے، ہم نے اپنا سفر بڑھا دیا کہ موت آتی ہے آجا تجھے سینے کو لگانے کے لیے، ہم تیار بھی ہیں بلکہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ موت کسی اور کو ڈرا سکتی ہوگی، رسول اللہ کی کسی امتی کو نہیں ڈرا سکتی. اور میرے نبی بھی تو وہاں ہے، میرے صحابہ بھی تو وہاں ہے، تابعین بھی وہاں ہے، ائمہ فقہا محدثین بھی وہاں ہے. سب سے بڑھ کر میرا رب بھی وہیں اپنی زیارت کرائے گا. تو وہاں جانے میں ہمیں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے. دنیا والوں کل نہیں آج کل کی جگہ آج موت دے دو، لیکن نہ جہاد کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑیں گے. یہ موت سرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پانے کی چیز ہے. یہ تو حاصل کرنے کی چیز ہے, اس کے پیچھے تو دوڑنا چاہیے, اس کے آگے نہیں دوڑنا چاہیے. جب ہم نے رب پر بھروسہ کیا, اپنا کام شروع کیا, کسی کی تذلیل نہیں کی, کسی کی تنقید نہیں کی, لیڈری نہیں کی, خود اپنے فوٹو نہیں چھپوائے, ہم نے میڈیا پہ آ کر اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہیں کی, پہلے دن سے مجاہدوں سے کہا راتوں کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرو, اپنے بھائیوں کے سامنے چھوڑی پھیلا کے کہا خدا را اموال میں احتیاط کرو, چندے کے پیسے میں احتیاط کرو, ایک لقمہ بھی غلط اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو کتنا بڑا وبال آئے گا, اللہ روٹ جائے گا, نبی کا چہرہ پھر جائے گا, خدا را خیانت نہ کرو. ہم نے اپنے ساتھیوں پر سختیوں کی, ان کے اعمال کو بتانے کی کوشش کی, ان کے کردار کو بتانے کی کوشش کی, رب نے فتوحات کے دروازے کھول.
بھائی عورت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ چھٹکلی سے بھی ڈرتی ہے, اور لوگوں آج میرے خطوط کی فہرست میں دیکھو ایک امپار ہے ان سینوں کا جنہوں نے رب کی قسمیں کھا کے لکھا ہے کہ ہم بم تار کے فدائی حملے کے لیے تیار ہیں. اتنا پھر لوگوں نے کہا پیسہ کہاں سے آئے گا, ذرا باہر ملکوں کے چکر لگاؤ. ہم نے کہا اب تو باہر ملکوں کے چکر بند ہو چکے, نہیں لگائیں گے. رب نے ہم سے کام لینا ہے خود دے گا پیسہ, اور نہیں لینا کام تو ہم کون سے آئے ہیں کام کرنے والے. ایک شخص ملنے کے لیے آیا دوسرے ملک سے, اس ملک کا نام لوں تو بہت ساروں کے منہ میں پانی آ جائے گا کہ ہمیں بھی وہاں کا ویزا مل جائے گا. ملاقات کے لیے آیا, ٹیلی فون پہ کہنے لگا ملنا ہے. میں نے کہا ابھی تو ٹائم نہیں ہے ملنے, کام لگے ہوئے ہیں, کام کاج میں لگے مزدور لوگ ہیں, اللہ کے دین کی مزدوری کرتے رہتے ہیں. مزدوروں کو کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ پروٹوکول کے لیے جا کے بیٹھے, یہ تو بڑوں کے پاس ٹائم ہوتے ہیں. کہنے لگے میں آ جاتا ہوں, آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا اسلام آباد میں ہوں. وہ بیچارہ پہنچتا میں کہیں اور پہنچ گیا. پھر اس نے فون کیا میں وہاں آ رہا ہوں, وہاں سے وہ اس کو لیٹ ہوا, میں بھاولپور پہنچ گیا. اس نے فون کیا میں بھاولپور آ رہا ہوں. میں نے کہا آئیے جناب, بھاولپور آئے تو میں گاڑی میں بیٹھ کے جلسے کے لیے راجن پور جا رہا تھا. وہ آیا جلدی جلدی, میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ, ہو جائے گی ملاقات رستے میں, سفر میں تو کوئی نہیں روک سکتا کسی کو. ساتھ بیٹھ گیا, رستے میں کام کاج کرتے رہے, گاڑی میں بھی تو کام ہوتے ہیں. آخر روزانہ جو آپ حضرات 100-150 خطوط لکھے گے اس کا جواب بھی تو آپ کو پہنچ رہا ہوگا الحمدللہ. تو وہاں پہنچ کے مجھے کہنے لگا وقت نہیں مل رہا, 5 منٹ تنہائی میں بات کرنی. میں نے ساتھیوں سے کہا بھائی تنہائی دے تو باہر ملک سے آیا بیچارا, بریف کیس اٹھا کے پیسوں کا رکھتا ہے, کہتا ہے یہ امانت سنبھالو مجھے جا رہے ہیں السلام علیکم. میں نے کہا اللہ تو بھی مجاہدوں کی گھا گھا میں کفالت کروا دیا. ہم نے گنا بھی نہیں, ہمیں اس پیسے سے کوئی غرض بھی نہیں تھی, اس میں کسی ایک پائی کو استعمال کرنا ہمارے لیے سور کے گوشت کی طرح تھا. ہم نے مجاہدوں کے حوالے کر دیے اور سوچا کہ اللہ تو جب کام لینے پہ آتا ہے تو خود ہی راہ کھول دیا جاتا, خود ہی راہ کھول دیا جاتا. ورنہ ہم نے جتنی پالیسیاں اپنائی ہیں اپنی جماعت کے سلسلے میں, جہاد کے سلسلے میں, سچ کہتا ہوں کہ ظاہری دنیا اور اسباب کے اعتبار سے کسی شخص کی جماعت ان پالیسیوں کی وجہ سے بالکل برباد ہو جاتی ہے. اپنے سارے ملک کے منتظمین کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں, 8-8 دن انہیں نمازوں میں, تہجد میں, تلاوت میں, ذکر میں, تزکیے میں, اعمال میں, ورزش میں لگاتے ہیں, نہیں سوچتے کہ 8 دن پیچھے کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں ربا ان کو اٹھا کے لائے ہیں, یہ سدھر جائیں گے تو پیچھے والے بھی سدھر جائیں گے. ہر چیز کے اندر لوگوں نے اپنے دفاتر میں مہمانوں کے اکرام کے لیے موٹی موٹی مدیں رکھی ہوئی. ہم کہتے ہیں جو مجاہدین کے دفتر جیش میں آئے گا, کسی زمانے آئس کریم بھی ملتی تھی,
کوکا کولا بھی ملتا تھا. اب ہم نے کہا کہ صرف جیس کولا ملے گا, پانی کا نام جیس کولا رکھ لیا, سوائے پانی کے کسی چیز سے مہمان کا احترام نہیں کرتے, کیونکہ مہمان آ رہا ہے جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ کسی غازی کا ہے, مجاہد کا ہے, شہید کے اہل خانہ کا ہے, کسی زخمی کے لیے ہے, کسی جہاد میں بیمار ہونے والے کے لیے, کسی جہاد کے مسافر کا ہے. یہ پیسہ مہمانوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے. ساتھیوں نے شور مچایا, ساری رات چورا کا اجلاس چلتا رہا. مجھے کہا جماعت برباد ہو جائے گی. میں نے کہا جماعت کس لیے بنائی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا ناراض کرنے کے لیے؟ کہنے لگے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں نے کہا اس کی رضا میں اگر جماعت قربان ہوتی ہے تو ہم تو جانے قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جماعت کیا چیز ہوتی ہے؟ آج سے بند ہے, کسی مہمان کا کوئی احترام نہیں کیا جائے گا, صرف پانی پلائیں گے. آج ہمارے دفاتر میں پہلے سے 10 گنا زیادہ رش بڑھ چکا ہے الحمدللہ. لوگ روٹیاں کھانے نہیں آتے تھے, لوگ دین کا کام کرنے آتے تھے. اگر ہم انہیں خراب کرتے تو پھر ہماری اپنی مرضی ہے. ایسی ایسی تعلیمیاں جلسے ہم نے بند کیے کہ اندرونی میٹنگیں کریں گے, ان میٹنگوں میں تعداد 10-10, 15-15 ہزار تک رب تعالیٰ نے پہنچا. رسالہ نکالا, کوئی اس پہ فوٹو نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی تجارتی انداز اختیار نہیں کیا. 3 دن میں رسالہ ختم, مزید چھپوانا ہے. پاکستان کے 15 روزہ شماروں میں سب سے آگے جیش کا رسالہ نکل چکا ہے. یہ کون ہے, یہ کون اتنی نصرت کر رہا ہے؟ اس دن انڈیا کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے اور وہ بحث اخبارات کی زینت بن چکی ہے. آپ حضرات نے پڑھی ہوگی, لکھا ہے کہ ان کے ایک فوجی جرنیل نے کہا کہ جیش کو بنے ہوئے 11 مہینے ہوئے, ان کے مجاہد لکھنؤ تک پہنچے ہیں, جن کے پاس کلاشن کوفے تھی, گرنیڈ لانچر تھے, وائرلیس سیٹ تھے, بارود تھا, ڈیٹونیٹر تھے, ریموٹ کنٹرول آر سی تھی, یہ سارا سامان ان کے پاس تھا. آخر کون سی پاور ہے ان کے پاس کہ اتنے مہینوں میں تو کسی جماعت کو اپنا دفتر بنانے کا وقت نہیں ملتا؟ یہ لکھنؤ تک پہنچ گئے, یہ بابری مسجد تک پہنچ گئے. میں نے کہا کون اسے بتائے کہ ہم نہیں کر رہے, اللہ کروا رہا ہے. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ کافی ہو چکا ہے. میں آپ حضرات سے نہایت وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ساری نصرتوں کو دیکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی اس حمایت کو دیکھتے ہوئے, ہم میں سے کسی کی نظر بھی اپنی ذات پر نہیں ہے. خدا کی قسم ہم لوگ کچھ بھی نہیں, نہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں. یہ سب اس مالک کا کرم ہے جس نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ جہاد میں نکل کے میری رحمت دیکھو. ہم نے پاؤں رکھا ہے اور الحمدللہ اس کی رحمت و نصرت دیکھ رہے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی آ کر یہ ساری چیزیں خود دیکھ, خود دیکھ. کل تک لوگ روتے تھے کہ جہاد کرو گے تو آئے گا کہاں سے, آج روتے ہیں کہ اتنا کہاں سے آ گیا. اللہ ہی ہے. میں صرف آپ حضرات سے ایک بات کرنے کے لیے بکر میں کسی سوال کا کہ جیش کیوں بنی, کس لیے بنی, وہ تو اب ان ہزاروں مجاہدوں سے پوچھو جو آج خوشی خوشی جہاد کر رہے ہیں کہ جیش کیوں بنی. ان جوانوں سے پوچھو جو آپ مطمئن ہیں الحمدللہ, ان سے پوچھو کہ جیش کیوں بنی ہے. ان ماؤں بہنوں سے پوچھو جو نائٹ کلب چھوڑ کے آج اللہ کی بلیا بن چکی ہے, ان سے پوچھو جیش کیوں بنی. اور ان ڈاکٹروں سے پوچھو جو آج اپنے کلینک میں پگڑی باندھ کے چہرے پہ داڑھی رکھ کے بیٹھے ہوئے مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں, فارغ وقت میں تلاوت بھی کرتے ہیں, اپنے مریضوں کو جہاد کی دعوت بھی دیتے ہیں, ان سے پوچھو جیش کیوں بنی ہے. اور ان ڈیلروں سے پوچھو جو آج غیر ملکی ڈپلوما اپنے پاس رکھنے کے باوجود اللہ کے فدائی ہے, نبی کے فدائی ہے, دین کے لیے قربانی دینے والے ہیں, ان سے پوچھو جیش کیوں بنی ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو جو آج گندے کھیل کود چھوڑ کے جہاد کے لیے میدانوں میں کھڑے ہیں, ان سے پوچھو جیش کیوں بنی ہے. اگر شک ہے پھر انڈیا سے جا کے پوچھو جو روتا ہے اور کہتا ہے جیش کیوں بنی ہے. میں صرف ایک لفظ میں جواب دینا چاہتا ہوں, جیش اس لیے بنی ہے، جیش اس لیے بنی ہے کہ امت میں وہ لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کو بھی پیارے ہوں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیارے ہوں. بس کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا، کوئی نیت نہیں ہے بخدا، کوئی نیت نہیں ہے. یہ لوگ پیدا ہوں گے، زمین کا نظام بھی بدلے گا، زمین کا اقتدار بھی بدلے گا. جب اللہ کے اور اس کے رسول کے پیارے لوگ پیدا ہوں گے، آسمان اپنے وقت سے بارش برسائے گا، زمین اپنے وقت سے جلا دے گی، دریا خشک نہیں ہو سکیں گے، نہریں رب کے حکم سے چلنا اپنی سعادت سمجھے گی، حکم اللہ کا چلے گا، نظام قرآن کا ہوگا، ماں محفوظ ہوگی، بیٹی ساتھ ساتھ ہوگی، بہنا کا دوپٹہ کوئی نہیں اٹھا سکے گا، عزت محفوظ ہوں گی، اور جوان دنیا کے پیچھے نہیں آخرت کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا. پیارے کون لوگ تھے؟ اللہ کو پیارے وہی ہوں گے جو حضور کو پیارے ہوں گے. کون لوگ تھے حضور کو پیارے؟ اور آج میں اور تم اپنے گریبانوں میں جھانک کے جوانوں، ہم بھی نبی کے پیارے ہیں یا نبی کو ایزا پہنچانے والے ظالم ہیں؟ آج کی اس خوبصورت ہوادار رات میں آؤ اپنا محاسبہ کرتے. میں اپنے دماغ سے سب کو نکال دوں، میں اپنی ذات کی طرف غور کروں. تم بھی تھوڑی دیر کے لیے اوروں کی اصلاح کی فکر، دوسروں پہ غیبت کرنے کی فکر نکال کے اپنی ذات پر سوچو. اس لیے کہ جس مٹی پہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کل اس مٹی کے اندر ہم نے چلے جانا ہے. کیا واقعی ہم نبی کے پیارے ہیں؟ کیا کل ہمیں آب کوثر ملے گا؟ کیا ہم کل نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا ہم اللہ کے پیارے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنایا ہے؟ آؤ چل کے دیکھو، جس زمانے میں نبی پیدا ہوئے اس زمانے میں بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے، جن میں سے کسی کا نام ابو جہل تھا، کسی کا نام ابو لہب تھا، کسی کا نام امیہ بن خلف تھا، کسی کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، کسی کا نام عقبہ تھا، کسی کا نام شیبہ تھا. یہ بڑے بڑے سردار موجود تھے. نبی کے زمانے میں کچھ غریب لوگ بھی موجود تھے، کسی کا نام بلال تھا، کسی کا نام صہیب تھا، کسی کا نام عمار تھا، کسی کا نام یاسر تھا، کسی کا نام سمیہ تھا. نبی کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو زمانہ شرفات کی نظر سے جانتا تھا. نبی کے زمانے میں کچھ بہادر لوگ بھی موجود تھے، مگر نبی کے قریب کون تھا؟ نبی سے دور کون تھا؟ نبی کے گھر کون تھا؟ نبی کے باہر کون تھا؟ نبی کے سینے کے ساتھ کون تھا؟ نبی کی دشمنی میں کون تھا؟ نبی کی محبت میں کون تھا؟ اس زمانے کے لوگوں کو ہم دیکھتے چلے جائیں، اپنے سینے کو دیکھیں. خدا نہ خواستہ ہم ابو جہل جیسے ہیں یا صدیق اکبر جیسے ہیں، ہم عقبہ اور عقبہ جیسے ہیں یا عمر بن خطاب جیسے ہیں، محاسبہ آج بھی آسان ہو جائے. کچھ مشکل نہیں ہے محاسبہ کرنا میرے دوستو، کچھ مشکل نہیں. میں آج اسماء الرجال کی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء پڑھ رہا تھا. جس صحابی کا بھی تذکرہ پڑھتا تو اپنا ایمان خطرے میں نظر آتا، خطرے میں نظر آتا. ہم تو ایسے ظالم لوگ، ہم نے اپنے نبی کا نام لے کے خیروں کی ہر چیز کو سر پہ اور نبی کی ہر چیز کو بیت الخلاء میں جا کے ڈالا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ظالم لوگ، جب صبح صبح نوجوانوں کی داڑھی کے بال جٹر میں بہ رہے ہوتے ہیں، نہ ہمارے دلوں پہ خنجر کر رہا ہو. کیا ہو گیا مسلمان کو؟ کس منہ سے صحابہ کا نام لیں گے؟ لوگ کہتے ہیں صرف داڑھی کے سوا تمہیں اور کوئی بیان نہیں آتا. میں کہتا ہوں دیکھو تو صحیح، کتنا بڑا ستم ہو گیا. مسلمان نوجوان نبی کی شکل سے محروم ہو گیا. مجھے ساری دنیا میں کوئی ایک مسلمان کھڑے ہو کے سمجھا دے کہ داڑھی موڑنے میں کیا فائدہ ہے، نبی کی سنت سے چھرا چلا کے اسرا چلا کے اسے گٹر میں بہانے میں کیا فائدہ ہے, اسے پیشاب میں ڈالنے میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی مجھے ایک بتا دے ایک فائدہ صرف پر. میں تمہیں داڑھی رکھنے کے سینکڑوں فوائد بتاؤں گا, میں ثابت کروں گا کہ مرد کا حسن ہی نبی کی شکل میں ہے, ہمارے کپڑوں کا حسن نبی کے کپڑوں میں ہے, ہمارے چہرے کا حسن نبی کے چہرے میں ہے, ہمارے بالوں کا حسن نبی کے بالوں میں ہے, ہمارے رہنے کا حسن نبی کی نمائش میں ہے, نبی کے قدم قدم سے ہمیں وہ رحمتیں ملتی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک شخص نے مجھے آگے کہا بڑا بے سکون ہوں میں. میں نے کہا بیٹا داڑھی رکھ لے چہرے پہ, جہاد کی نیت کر لے. کہنے لگا میں نے کر لی ہے آج سے. میں نے کہا بیوی کہے گی ملا صوفی پھر کیسے برداشت کرے گا؟ کہنے لگا کر لوں گا. میں نے کہا یاد رکھنا کل نبی نے اگر چہرہ پھیر لیا تو بیوی سے زیادہ, بیوی کے چہرہ پھیرنے سے زیادہ خطرناک منظر ہوگا. چند دنوں کے بعد آیا, کہتے ہیں دل میں بڑا سکون ہے اطمینان ہے. میں نے کہا ہاں مجھے بھی حلیمہ یاد آ گئی. جب وہ آ رہی تھی مکہ مکرمہ میں تو اس کی سہیلیاں کہتی تھی تیری اونٹنی نے تو ہمیں دیر کرا دی ہے, یہ چلتی نہیں ہے, یہ کمزور اونٹنی. اور جب وہ حضور کو لے کے دودھ پلانے کے لیے واپس جا رہی تھی وہی اونٹنی آگے دوڑتی تھی اور حلیمہ کی ساتھیاں کہتی تھی کہ تیری اونٹنی نے ہماری اونٹنیوں کو کھجا دیا ہے. میں نے کہا یہ محمد سواری بن گئے, جب اس سواری کے اوپر محمد سوار بن کے آئے اونٹنی میں جان آ گئی, جب تیرے پہ نبی کی سنت آئی تو تیرے گھر میں سکون نہیں آئے گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہیں اور ان کی زندگیوں کا کیا عالم ہے. اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب آپ کے منہ بولے بیٹھے حضرت زید بن حارثہ کا تذکرہ لوگ جھوم جھوم کے کرتے ہیں, کہتے ہیں عجیب آدمی ہے, عجیب صحابی ہے, قرآن میں اس کا نام آیا ہے, کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں, حضرت زید کا نام قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کر دیا. مگر وہ میدان جہاد میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں, چھ سریوں میں جا کے کمان کرتے ہیں, کمانڈری کرتے ہیں, بلاخر موتا میں جا کے شہادت حاصل کرتے ہیں. جب نبی کا منہ بولا بیٹا شہید ہو گیا تو کیا آج اپنے بیٹوں کو گھر بٹھانے والے نبی کے قریب ہو سکتے؟ سچ بتاؤ آج تو ہمارے بابے کو ایک ہی مسئلہ یاد ہے, پورے قرآن حدیث سنت اجماع قیاس ایک مسئلہ کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد ہوتا ہی نہیں ہے. ایک ہی مسئلہ صرف پورے قرآن میں یہی مسئلہ, پوری حدیث میں یہی مسئلہ, فقہ میں یہی استعمال ہوتا ہی نہیں ہے جہاد جی. میں نے ایسی ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو جس کو ڈانٹ کرتی ہیں خود اور واپس آ کے اپنے بیٹے سے کہتی میری اجازت کے بغیر جہاد سے جاری, میرا جہاد قبول ہی نہیں ہوگا. بلی تو چوہے کھا کے جہاد سے روک رہی ہے. کس نے یہ مسئلہ سمجھایا؟ اتنے سارے علماء کرام سے تشریف فرما ہے, ان علماء کرام سے پوچھ لیجئے, ماں باپ کی اجازت والا مسئلہ ان سے پوچھ لیجئے, ان علماء کرام سے یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور مسئلہ بھی پوچھ لو, سارے دار الاسلام ایک ہی فتویٰ, ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں ایک اور فتویٰ لکھ کے بھیجو تاکہ علماء کو بھی آسانی رہے. یہ لکھ کے بھیجو کہ ماں باپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کے حکم والے جہاد سے روکیں, کیا اس کی اجازت ہے ماں باپ کو؟ یہ مطلب آج تک کسی نے پوچھا ہے؟ بس باپ اللہ سے بھی بڑا ہو گیا, ماں اللہ سے بھی بڑی ہو گئی. کس نے کہا کہ ماں باپ کو بغیر کسی عذر کے بچوں کو جہاد سے روکنے کی اجازت ہے؟ جس فریضے پہ 450 آیتیں موجود ہیں کیا ایک ماں اور باپ اس فریضے کو منسوخ کر سکتے ہیں؟ ایک قصہ یاد ہے کہ حضور نے ایک صحابی سے کہا جا اپنی ماں کی خدمت کر. یہ یاد نہیں ہے کہ معاذ اور محبت کے ماں باپ جیتے نہیں تھے, ان کے ماں باپ موجود نہیں تھے. بدر کے 313 صحابہ کے ماں باپ موجود نہیں تھے, اور یہ 1000 صحابہ کے ماں باپ موجود نہیں تھے. حدیبیہ کے موقع پہ جن 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ سے موت کی بیعت کی تھی, انہوں نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی تھی, لکھوایا تھا کہ اما ابا اجازت دو, حضور بیعت مانگ رہے ہیں, ہم موت کی بیعت کریں یا نہ کریں. سارے نکل کھڑے ہوئے, فتح مکہ میں جو 10,000 تھے انہوں نے اجازت لی تھی. یا صرف ایک مسئلے کو لے کے ماں باپ کو اختیار دے دیا کہ وہ دین کے ایک فریضے سے روکتے رہے.
دکھ ہوتا ہے اکثر خطوط ان نوجوانوں کے آتے ہیں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, میرے ماں باپ جانے نہیں دیتے. اے اللہ کیسے ظالم ہے یہ ماں باپ, کیسے ظالم ہے. ان کا بچہ امریکہ جا رہا ہو تو خود چھوڑ کے آئے تاکہ وہاں جا کے زنا کرے گا اور قیامت کے دن شرمگاہ اس کے چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی. وہاں جا کے شراب پیے گا اور قیامت کے دن اس کا پیٹ گھڑے کی طرح پھولا ہوا ہوگا. وہاں جا کے بدماشیاں کرے گا, ایمان چھوڑے گا, مسلمانوں کا دشمن بن کے واپس آئے گا, آ کے کہے گا مولوی ختم کرو, مسجد ختم کرو, مدرسہ ختم کرو, انہیں چیزوں نے ہماری ترقی کو روکا ہوا ہے. کہے گا کعبہ گراؤ, مسجد نبوی گراؤ, انہوں نے ہماری ترقی کو روکا. وہاں خود چھوڑ کے آئے گا. بچہ جہاد میں جانا چاہتا ہے اور ماں باپ روکتے ہیں, اللہ ان ظالموں کو ہدایت دیتا ہے. بڑے ظالم ہیں, ان کو پتا ہے کہ آقا نامدار کا منہ بولا بیٹا شہید ہوا ہے. کیا تمہارے بیٹے نبی کے منہ بولے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں؟ ان کو پتا ہے نبی کے پیارے صحابہ سارے میدان جنگ میں ہوتے. ان کو پتا ہے کہ حضور خود بھی میدان جنگ میں گئے, زخمی ہوئے. ان کے علم میں ہے کہ صحابہ شہادت کے لیے روتے تھے, تڑپتے تھے. اللہ ان ماں باپ کو پتا ہے کہ تیرے نبی کے چہرے پہ کڑیاں گھس گئی تھی تو صحابہ نے اپنے دانتوں سے اکھاڑا تھا, ان کے دانت تک شہید ہو گئے. اللہ ان ماں باپ کو پتا ہے کہ جہاد کا حکم کسی مولوی نے نہیں دیا, ربا تو نے دیا ہے, پھر بھی یہ سینہ تان کے تیرے مقابلے پہ آتے. اپنے بچوں کو ستاتے ہیں, انہیں ذبح کرتے ہیں, انہیں سینما میں جانے دیتے ہیں, گھر پہ ٹی وی رکھ کے کہتے ہیں کہ خود بدماشیاں کرو, جہاد میں نہ جاؤ. اللہ ان کو ہدایت دے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں, ہم لکھ دیں کہ جہاد اب چونکہ فرض ہے, روئے زمین پہ ایک چپا بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے, عمارت اسلامی افغانستان کے علاوہ ہم لکھ دیں کہ جگہ جگہ کافروں نے حملہ کر دیا ہے, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کافر حملہ کر دیں 46 میل دور ہو تو جہاد مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے. اگر ہم لکھ دیں کہ علامہ سرختی نے لکھا ہے جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کتنا فرض ہے, اس کا منکر کافر ہے, اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے, اس کے بارے میں بات کرنے والا گمراہ ہے. اگر ہم لکھ دیں کہ جو شخص جہاد کے بغیر مرے گا حدیث میں آتا ہے منافقت کی موت مرے گا. اگر ہم لکھ دیں کہ جہاد بعض علماء کے ہاں مطلقاً فرض عین ہے اور بعض علماء کے ہاں اصلاً فرض کفایا اور اس کے بعد فرض عین ہوتا ہے. اگر ہم لکھ کے دے دیں لوگوں کو کہ قرآن میں اللہ نے منافقوں کے منافق ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے, اپنی جان بچاتے تھے, لڑنے کے لیے نہیں جاتے تھے. اگر ہم لکھ دیں کہ قرآن میں اللہ نے پوری پوری صورتیں نازل کی ہیں, سورہ انفال, سورہ برات, سورہ فتح, سورہ ممتحنہ, سورہ نصر, یہ ساری پوری کی پوری صورتیں جہاد میں نازل کی ہیں. سورہ آل عمران کے رکوع کے رکوع نازل کیے, سورہ نساء کے رکوع کے رکوع نازل کیے, تمام مدنی صورتوں میں جہاد کا تذکرہ آیا. اللہ نے اپنے نبی سے کہا اگر کوئی اور نہیں جاتا نبی آپ اکیلے لڑنے کے لیے نکل جائیں. اگر ہم لوگوں کو لکھ دیں کہ اسی قرآن میں اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے اور 450 آیتیں نازل کی ہیں, اگر ہم لکھ دیں
کہ اس جہاد کی خاطر حضور نے کہا ہے کہ جو اس کے بغیر مر جائے گا اللہ مرنے سے پہلے کسی دردناک مصیبت میں اسے مبتلا کر دیں گے. اگر ہم بتا دیں کہ صدیق اکبر نے پہلے خطبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں کی ہاتھ مت چھوڑنا, اگر تم نے لڑنا چھوڑ دیا اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کر دے گا. اگر میں لکھ دوں کہ حضرت عمر فاروق جہاد کی ٹریننگ کو فرض قرار دیتے تھے اور کہتے تھے بچوں کو تیراکی سکھایا کرو, اپنے بچوں کو جہادی فنون سکھایا کرو. اگر میں بتا دوں کہ تمام آئمہ اولیاء اقبیا نے جہاد کو لازم مظلوم قرار دیا ہے, فرض قرار دیا ہے, ایمان کی نشانی قرار دیا ہے, اس لیے ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے, بچوں تم نکل کھڑے ہو, تو فوراً وہ فتویٰ کسی عالم کے پاس لے جائیں گے, بات شروع کروا دیں. اور اگر میں کہوں کہ نہیں جب تک ابا اما تیرے راضی نہ ہو جائے تو خدا کے لیے جہاد نہ کرنا, تو کل کا کوئی ماڈرن باپ نماز سے بھی روک کے بیٹھا ہوگا کہ میری اجازت کے بغیر یہ بھی نہیں ہوتی. کوئی اما کہے گا میری اجازت کے بغیر تو نے روزہ رکھ لیا بے وقوف. جزیات ہیں دین کے اندر, کن ماں باپ کی اجازت ضروری ہے, کن کی ضروری نہیں, کس گھر میں بچے کا ہونا ضروری ہے, کس میں ضروری نہیں, ساری تفصیل آپ لکھی ہے. مگر جب دین کا انکار کرنا ہو اور اللہ سے منہ موڑنا ہو تو بہانے بہت ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے والوں کو بھی جہاد سمجھ نہیں آتا, پوری لے اور تن کے ساتھ وہی آیت پڑھیں گے. اگر کہہ دو کہ اس آیت میں تو لکھا ہے کہ نکلو, آپ بھی دو قدم نکلو تو کہتے نہیں میرے لیے نہیں ہے تمہارے لیے بھی جائے. اللہ ہی ہم سب کی حالتوں پہ رحم کرتا ہے. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں, ٹوٹی پھوٹی سی کوشش, کہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جائے جو اللہ کا پیارا ہو, رسول پیارا ہو. سچ بتانا لوگوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, کوئی بز دل آدمی نبی کا پیارا بن سکتا ہے؟ نبی کو حفاظت کی ضرورت پڑی تو کہا اللہ کے نبی ہو, یہ کام ہم سے نہیں ہوگا, مرضی نمازیں پڑھواؤ, ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے چلا کٹواؤ, نبی حاضر ہے پر یہ لڑنے والی بات سے دل گھبراتا ہے میرا. قرآن کہے گا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, جھوٹا ہے. اگر رب کے لیے سجدہ کر سکتا ہے تو پھر دل کٹوا کے اسی رب کے پاس تو جائے گا. یاد رکھنا, جو شخص بزدل ہوگا وہ کبھی نبی کے قریب نہیں جا سکتا. بزدل بیوی سے ڈرے گا, بچوں سے ڈرے گا, بھنگی سے ڈرے گا, چوڑے سے ڈرے گا, دماغ سے ڈرے گا, ہندو سے ڈرے گا, مشرک سے ڈرے گا, عیسائی سے ڈرے گا. کوئی کہے گا وہ تو صوفی نظر آتا ہے, داڑھی منڈوا دے گا. کوئی کہے گا تم ملنگ نظر آتا ہے, شلوار ٹخنوں کے نیچے کر دے گا. کوئی کہے گا یا تو نے جدید تہذیب کو نہیں اپنایا, کیسا پرانا آدمی ہے, فوراً نبی کی سنتوں کو پرے پھینک دے گا. کوئی زور سے او کرے گا, یہ ڈر کے گھر بیٹھ جائے گا, کہیں گولی کی آواز سنے گا تو پیشاب نکل جائے گا. ایسا آدمی کبھی نبی کے قریب ہو سکتا ہے؟ نبی کے قریب ہونے کے لیے شیر کا جگر چاہیے. اللہ تعالی کی سچی محبت چاہیے, اور آج وہ طبقہ اللہ کے فضل سے پیدا ہو رہا ہے. قربان جاؤ پیدا ہو رہا ہے. ایسے ایسے نوجوان ہیں جن کو گھر والوں نے کہا کہ داڑھی چھوٹی کراؤ ورنہ بیوی گئی, انہوں نے کہا ایک نہیں ساری چل جائے, گردن کر سکتی ہے اب نبی کی داڑھی نہیں کر سکتی. خاندان والے مجبور ہو گئے, پھر لڑکیاں بھی مجبور ہو گئیں. آج یورپ کی مسلمان لڑکیاں اپنے بھائیوں اور والدین سے خطوط لکھوا رہی ہیں کہ خدا را جو دعوت آپ لوگوں نے شروع کی ہے ٹھیک ہے, ہمارے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ دو, کوئی پگڑی والا داڑھی والا خاوند ہمیں مل جائے. امریکہ اور یورپ کے رہنے والی, آؤ میں تمہیں خطوط دکھاؤں گا, جن کی گندی اور بدبودار ٹینٹوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کا دماغ اڑ جاتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کی سنت کا نور پہنچا دیا ہے. استقامت کا یہ عالم ہے کہ رات کو 3 بجے بھی سوئیں گے, تہجد کے وقت اٹھنا ان کے لیے ایک ایسا محبوب مشغلہ ہے جو نہیں چھوٹتا. ایسے با وفا ہے, 12 میل پیدل سفر کر کے جہاد کی دعوت دیتے, جہاد فنڈ میں سے ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کرتے. ان لوگوں کو دیکھ کے دل میں کبھی کبھی تسلی آتی ہے کہ تھوڑے ہیں کچھ تو پیدا ہو گئے, ورنہ تو ایسے ظالم تھے اپنی بہنوں پر سیٹیاں بجاتے تھے. جب ہم اپنی تقریروں میں کہتے مسلمان فلاں عورت کی عزت لٹ گئی, فلاں مسلمان بیٹی کا سواد گزر گیا, تو لوگ ہم سے کہتے تھے پہلے اپنے مسلمان نوجوان کو سنبھالو, یہ بھی اپنی بہنوں پہ سیٹیاں بجاتا پھرتا ہے, یہ بھی اتنا سوتیاں کرتا پھرتا ہے, یہ بھی خط لکھتا پھرتا ہے, ہمارا سر شرم سے جھک جاتا تھا. مگر آج ایسا جوان موجود ہے, دنیا والوں صحابہ کے زمانے کی طرح میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں انشاءاللہ تم ان کے سامنے اپنی عورتوں کو بڑے لوگ کر کے لاؤ گے, تم بھی ان کی نظریں انشاءاللہ نہیں بھٹکے گی. ان کی آنکھوں میں اما عائشہ کی محبت والا سرما آ چکا ہے. جس نے اما عائشہ کا بیٹا بن گیا ہو, اما فاطمہ کا بیٹا بن گیا ہو, وہ کبھی غیر عورت کے اوپر نظر نہیں دوڑاتا. اللہ کا شکر ہے یہ طبقہ وجود میں آ رہا ہے. ایک نوجوان نے مجھے خط دکھایا, آ کے خط دکھایا, کہا یہ میری پرانی اس کا خط ہے اس کا. میں نے کہا کس کا؟ کہا جس سے آپ نے توبہ کروائی تھی. وہاں میں نے توبہ کروائی تو جو عشق معشوقی کے چکر میں پڑا ہو توبہ کر لی. اس نے بھی روتے ہوئے توبہ کر لی. میں نے کہا آج جو توبہ کرے گا اسے رب کا عشق نصیب ہوگا, انشاءاللہ رب کا پیار نصیب ہوگا, وہ اللہ سے باتیں کرنا سیکھو. یہ کیا ٹیلی فون پہ گڑ گڑ کرتے رہتے ہو اور دلیل ہوتے ہو اور پیشاب کی گندگی پہ مرتے ہو, اللہ سے عشق کر کے دیکھو. اس نے کہا میں نے توبہ کیا, اب اس کا خط آیا, لکھ دیے تو بڑا بے وفا ہو گیا. میں نے کہا تو اس کو جواب میں لکھ پیاری بہنا السلام علیکم. جب تو اسے بہن لکھے گا نا اس کی مستی نکل جائے گی, اس کے اندر بھی حیا آئے. لکھ اسے پیاری بہنا, میں تیری جیسی لاکھوں بہنوں کا سہاگ بچانے کے لیے تیرے عشق کو چھوڑ کے اللہ کا عاشق بن چکا. بہنا تو بھی کسی کی امانت ہے, تو وہ مسلمان بیٹی ہے جس کے سر سے اترا ہوا دوپٹہ آسمان کے ستارے نہیں دیکھ سکتے, تو وہ ہے جس کے حیا کی قسم قرآن میں مذکور ہے. تو اس عائشہ کا نام لینے والی جن پہ عائشہ ہے جس کی پاک دامنی کے لیے قرآن کے دو رکوع کٹھے نازل ہو گئے. تجھے کیا ہو گیا؟ تیری پاک دامنی پہ تو قرآن نازل ہو رہا تھا, جبرائیل پڑھ رہا تھا. آج کوئی حافظ بھی جب تک تیری پاک دامنی کو بیان نہ کرے قرآن کا حافظ نہیں بن سکتا. تو وہ ہے کہ تیرے ایمان کی مثال دی گئی کہ تو فرعون کے محل میں بھی رہی تو مسلمان بن کے رہی, تو یہودی معاشرے میں بھی مریم بن کے رہی, فرعون کے محل میں آسیہ بن کے رہی. قرآن تیرے ایمان کو پیش کرتا ہے. بہنا تو کس گندگی میں پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا لکھو اسے, یہ بھی سدھر جائے گی انشاءاللہ. آج وہ طبقہ پیدا ہو گیا, ورنہ کوئی اور ہوتا اس کو خط آ جاتا کہ تو بڑا بے وفا ہے, وہ ڈپریشن میں آ جاتا, ڈاکٹر صاحب ذرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, وہ روٹ گئی ہے مجھ سے. اس مجمع میں بھی کئی بیٹھے ہوں گے عاشق کے نام دار. اللہ ہدایت عطا کرنا, اللہ ہدایت عطا. مجھے یاد آتا ہے سکھوں میں سے سکھوں کے گھر پہ ایک مسلمان عورت نے لکھا تھا کہ میں سکھوں کے یہاں 60 بچے جنم دے چکی ہوں, کوئی چھڑانے نہیں آئے گا. تجھے تو عشق معشوقی سے فرصت نہیں ہے یار, تیری جوانی کی وجہ سے کتنے یہودی آئے دنیا. ابھی میں آنے آتے وقت رستے میں خبریں سن رہا تھا, ان یہودیوں نے عربوں کو پیس کے رکھ دیا, اس لیے کہ ان کا ہر جوان یہودی ہے. اے میرے مسلمان, صرف 10-20 جوان مسلمان بن جائے میں ساری دنیا کو چیلنج کر کے ٹکر لوں گا انشاءاللہ. میں اپنے جوان کو ڈھونڈوں گا, یہودیوں کا تو ہر جوان یہودی, میرا ہر جوان مسلمان نہیں ہے. کوئی ڈسکو ہے, کوئی ڈانسر ہے, کوئی پاپ سنگر ہے, کوئی فلم دین ہے, کوئی کلرک ہے, کوئی کیا ہے, مسلمان نہیں ہے. ہماری جوانی کے زمانے میں دنیا میں یہودیوں کی حکومت آ رہی, کچھ شرم کرو. وہ غیرت مند جوانوں شرم کرو, تمہاری جوانیاں
انہی حکیموں کی گندی دوائیاں کھاتے خرچ ہو جائے گی کہ مردانہ قوت بڑھاؤ.
وہ تم مرد ہوتے تو مسجد اقصیٰ تمہارے پاس ہوتی,
اور تم مرد ہوتے تو بابری مسجد تمہارے پاس ہوتی. اگر تم مرد ہوتے زمین پہ قرآن کا نظام ہوتا. تم مرد نہیں ہو, تم مسلمان سے دور ہو چکے ہو. اگر تم مسلمان ہوتے تو یہودی آج ہم سے نہیں جا سکتا.
جیب بھرنے کی فکر, بدماشیاں کرنے کی فکر, غنڈہ گردی کرنے کی فکر, جگا بننے کی فکر. اللہ کے بندو, اب کچھ جوانوں نے توبہ کرنی ہے, ان کی تعداد بڑھا دو. چھوڑ دو ان گندگیوں کو, خلافتوں کو. تم فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہو کے بدماشیاں کرتے رہو گے اور زمین سے دین اسلام کا جنازہ نکلتا رہے گا.
آج تو دین کا نام لینا شروع. آپس کی لڑائیاں, جھگڑے, فضولیات.
آج ان جوانوں نے توبہ کر لی الحمدللہ. ہمیں خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ دیکھ کے, رشک آ رہا ہے. یہاں تک خطوں میں لکھتے ہیں اب تو اس کے اخبار کے فوٹو پہ نظر بھٹک جاتی ہے. اس کا بھی وظیفہ بتا دوں. میں وہ خط اوپر کر کے کہتا ہوں, اللہ یہاں تک تو آگے آئے تیرا یہ بندہ. کل تک جیتی جاگتی عورت کو دیکھنے سے نہیں ڈرتا تھا, آج فوٹو دیکھنے سے بھی گھبرا رہا ہے, اس کو گناہ سمجھ رہا ہے. اللہ آپ کو کرم کر دے, اللہ آپ کو زمین پہ اپنا پاک نظام دے دے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیجتے وقت نہ ڈرے کہ وہ کافر واپس آئیں گے یا مسلمان. اللہ آپ کو کرم کر لے. کیسے کیسے نوجوان ہیں, بعد میں لکھا کہ جلدی سے باہر سے تسکین کر دو, کیونکہ آپ میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو جاؤں. یہ تو ان کے تقوی کا عالم ہے, اور ان کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت وہ بن چکی کہ آپ کہیں کہ ابھی تم نے جانا ہے اور جا کے دھماکہ کرنا ہے, خود بھی شہید ہو جاؤ گے, فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ وصیت کرنی ہے, پیچھے جانا ہے, یار سے ملنا ہے, فرینڈ سے ملنا ہے, فلاں سے ملنا ہے, گئے قربانی دے دی. یہ طبقہ پیدا ہو رہا ہے, یہی وہ طبقہ ہے جو جب پیدا ہو جائے گا تو زمین پہ تبدیلی آئے گی. یاد رکھو ایک بات, پلے باندھ کے رکھو. ہم لوگوں کا پتہ نہیں کہ روز روز حاضر ہوں گے کہ نہیں. پلے باندھ کے رکھو. اگر ہم جتنے لوگ دیندار کہلاتے ہیں نا, اور دین کی محنت میں جڑے ہوئے, اگر ہم پورے صحیح ہو چکے ہوتے, اللہ زمین پہ ہمیں قوت دے چکا ہوتا. اللہ ظالم نہیں ہے. اس بزدلی کے برس میں ساری رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. ہم اللہ کے لیے مرنا نہیں چاہتے. جو اللہ کے لیے مرنا نہیں چاہتا وہ اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا, وہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا. بزدل آدمی کبھی بھی نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا. اس کمزوری کو سارے دیندار لوگ دور کر لیں. راتوں کو تسبیحاں پڑھنے والے, جن کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دریا میں چلے کاٹنے والے, مسلے پہ لمبے لمبے سجدے کرنے والے, موٹے موٹے منکے کی تسبیح رکھنے والے, تم سب کی عبادتیں مبارک ہو, تم سب کی نیکیوں کو سلام ہو. لیکن یاد رکھنا, جس رب کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو, اگر اس کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہو, تمہاری عبادتوں میں ریاکاری آ جائے گی, مفاد پرستی آ جائے گی. تم نماز اس لیے پڑھو گے صرف روزی میں برکت ہو جائے, تم روزے اس لیے رکھو گے تاکہ تمہارے دشمن ٹل جائے, تم اللہ کے لیے نہیں کرو گے. جب تک تم اللہ کے لیے نہیں کرو گے زمین پہ تبدیلی نہیں آئے گی, اللہ کی محبت نصیب ہو نہیں ہوگی. اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرو, پھر دیکھو ایمان میں کیسا لطف آتا. سجدہ کر رہا ہے اور سجدے میں بھی ڈر رہا ہے, اوپر سے کوئی چیز آ کے مجھے مار نہ دے. سجدے میں جا کے تو مست ہو جائے, اللہ ہم تو لے لے مجھے, آ رہا ہوں, ہو جائے ملاقات. رب سے ملاقات بہت میٹھی چیز ہے. اللہ ہمیں شان والی ملاقات نصیب فرمائے, شان والی ملاقات, جسم میں گولی ہو, تڑپ رہا ہو, شہادت ہو, شان والی ملاقات. فرشتے جھرمٹ کے جھرمٹ, پورے جھرمٹوں کی جھرمٹ, جو اس شان سے جائے گا. اللہ کہتا ہے اس کو مردہ بھی نہ کوئی, مردہ نظر آ رہا ہے تجھے, دیکھو کٹا پڑا ہے تیری راہ میں, یہ مردہ ہے. اس نے تو شہادت دے دی کہ پکا مومن تھا, ہم نے اسے زندگی دے دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کا لطف نصیب کرنا. ابھی تو شہادت کی دعا بھی کرا دینا کہ اللہ شہادت دے, کہیں نیچے مکر کے آمین, ایسا دقت ہے کہ کہیں قبول ہو گئی, ابھی کہیں بم پھٹ گیا تو مولوی کی بات تو ہم گھر ہی نہیں جا سکیں گے. بابا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ قید خانہ ہے, یہاں سے جانا ہی بہت بڑی سعادت ہے. اللہ خیر کا لے جائے, اللہ بخش دے. تو آئے کے نیت کرتے ہو انشاءاللہ ان لوگوں میں سے بنو گے جو نبی کے محبوب ہے, جو اللہ کے محبوب ہے ان جیسے بنو گے انشاءاللہ. گھر بیٹھ کے بزدلی کر کے, داڑیاں مڈا کے, عشق معشوقیاں کر کے, ٹی وی دیکھ کے, سود کھا کے, رشوتیں لے کے, آپس میں جھگڑے کر کے, کہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے. آج کہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے. بس بس اللہ کے نام کا نعرہ لگاؤ, اللہ کے نام کا نعرہ لگاؤ, اللہ سے محبت کا وعدہ کرو. آج سارے گناہوں سے توبہ ہے انشاءاللہ, سارے گناہوں سے توبہ, پکی توبہ. اور آج سے نیت کر لو کہ بزدلی پر تین طلاق, بزدلی پہ کتنی طلاق ہے؟ تین. الگ الگ بھی کہہ دو کیونکہ بعض کی اب تین سے ایک ہی بن جاتی ہے پھر, اس لیے کہہ دو بزدلی پر طلاق ہے. بہت سارے بزدلی پر طلاق, بزدلی پر طلاق, بزدلی پر طلاق. اب تو ایک نہیں رہی نا, اب تو تین ہو گئی ہیں. اب نہیں کریں گے کسی سے بھی انشاءاللہ. موت آتی آ جائے, ابھی آ جائے, سینے سے لگائیں گے موت کو, اس کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. جو موت کے لیے تیار ہونا, کوئی انہیں مار نہیں سکتا پھر, کوئی انہیں ڈرا نہیں سکتا پھر. تو آئے سے تیاری کرو, تو سب جہاد کی ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ. پکی تربیت کرو گے نا؟ ہاں, آئے سے جہاد کی پکی تربیت. کتنے نوجوان ہیں جو جہاد کی تربیت کریں گے؟ جھوٹا ہاتھ نہ اٹھاؤ, سچا اٹھاؤ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور کون کون مہادوں پہ جائے گا؟